be ilallah wallahu basirun bil ibad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdu thana lillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. ثم الصلاة والسلام والتحية الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن الدائم لا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی سامعین اکرام دوستان اہل بیت شفتگان عصمت و طہارت بے سلسلے محرم الحرام اور شہادت امام حسین شہداء کربلا یہ مجالس کا انعقاد ہوا ہے. امید ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر تمام نعمات اور رحمات نازل فرمائے اور ہم سب کو آوان و انصار حضرت مہدی قرار دے اور ہمیں توفیق دے کہ معارف اہل بیت امام حسین کے میسیج کو پہچان سکیں اور اس میسیج کو آنے والی نسلوں کے لیے اور تمام بشریت تک پہنچا سکیں. بر محمد والے محمد صلوات. عنوان مجالس اس عشر اولا کا آپ کی خدمت میں جس طرح سے میں عرض کیا سورہ شمس کی تفسیر ہے جس میں خدا نے متعال 11 قسموں کے بعد جو عنوان قرار دیا ہے وہ عنوان مجالس کا ہے, وہ ہے انسان اور انسان سازی, کہ انسان کس طرح اپنے اس عالی ہدف تک پہنچ سکتا ہے. میں کل کے مجلس میں مقدمتاً کچھ معروضات عرض کیے, جو نتیجہ باقی رہ گیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا, پھر سورہ شمس کی تفسیر آغاز ہوگی. کل کے مجلس میں عرض کیا کہ چونکہ محرم کے چاند نظر آتے ہی مومنین اور عاشقین کے دلوں میں ولولہ سا طاری ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ نہیں پوری عمر, ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد پوری عمر 1400 سال تک یہ سنتے آئے ہیں, لیکن یہ واقعہ پرانا نہیں ہوتا. لیکن جب بھی نام حسین آ جاتا ہے آنکھوں سے اسی شدت و حدت کے ساتھ آنسو نکل آتے ہیں, وہی سوزش ہے وہی تڑپ ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں عرض کیا, اس کی تین وجوہات ہیں اور تینوں وجوہات کے سلسلے میں تشریح عرض کی. اس کے بعد دوسرا جو سوال ناتمام رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان مجالس سے اور ان اہتمامات سے ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں احادیث روایات کی روشنی میں تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم و معرفت میں اضافہ ہو جائے, جو کہ مقصد ہے, اور مقصد مجالس حسینی بھی یہی ہے کہ درسگاہ ہے, قرآن و اہل بیت ہے. تو یہ اسلامک یونیورسٹی ہے جہاں پہ بچے بوڑھے بڑے عورتیں مرد جوان ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ سب شامل ہوتے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اس عظیم مقصد حسینی تک پہنچ سکیں. اس کے لیے نہ علم کی شرط ہے، نہ قید کی شرط ہے، نہ جنڈر کی شرط ہے، نہ کچھ ہے. جس طرح سے میں کل عرض کر چکا، بہترین نمونے سب ملا کر ایک جگہ اگر حاصل کرنا ہے تو کربلا ہے. چنانچہ یہاں پر ان مجالس میں اگر اس سال کے آخر میں، ان مجالس کے آخر میں انسان محسوس کرے کہ پچھلے سال کی بنسبت کچھ معرفت میں، پہچان میں، علم میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ انسان کے اندر پروگرس ہے، ترقی ہے، پھر اگلے سال کے لیے نیا چپٹر کھلے گا. ایک پہلا مقصد ہے جس طرح سے احادیث و روایت میں بتایا گیا. دوسرا مقصد جو احادیث و روایت میں اشارہ کیا گیا ہے، بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہماری اخلاص اور محبت اہل بیت کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، ان مجالس سے پہلے اور مجالس کے بعد بڑھ جانی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ملعون من ساول یومان، وہ شخص درگاہ خدا سے راندہ ہے جو کل کی طرح آج بھی وہی سوچے، کل کی طرح وہی محبت رکھے، کل کی طرح وہی خدا کی عبادت کرے، کل کی طرح کل میں اور آج میں کوئی فرق نہ ہو. چنانچہ ان مجالس کے بعد انسان اپنے اندر وہ اخلاص اور وہ خلوص پائے جو کہ بہتر ہو پہلے سے، پچھلے سال سے، ان مجالس کے آغاز ہونے سے اور مجالس کے بعد، اور اسی طرح محبت اگر اضافہ ہو جائے تو انسان کامیاب ہے. یہ دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا مقصد، یہ ہے کہ جب انسان علم و معرفت سے اپنے آپ کو اس مرحلے تک لے جا چکا ہے، اخلاص اور محبت میں اضافہ ہو چکا ہے، اب ظاہر سی بات ہے فلیعمل، انسان عملی میدان میں محرم کے عشرے سے پہلے اور محرم کے عشرے کے بعد اپنے اندر کچھ احساس پائے، فرق پائے کہ میں جس طرح سے خدا کی عبادت کرتا تھا پہلے اور اب جس طرح سے کر رہا ہوں اس میں فرق آئے، اور عملی میدان میں اگر حبیب ابن مظاہر کا مقام حاصل نہیں کر سکا، اگر زہیر کا مقام حاصل نہیں کر سکا، ایٹ لیسٹ اس عاشورے کے بعد اپنے آپ کو اس مقام پر پائیں کہ میں حر بن کر نکلا ہوں. اگر اس سے کم کوئی توقع رکھ کر یہاں پر آئے اور اس سے کم، یعنی حر کے مقام سے کم پا کر جائے، تو وہ ان مجالس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ پورا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس ٹاپک کو جو میں جو انتخاب کیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے انشاءاللہ. ارشاد رب العزت ہے والشمس وضحاها، سورہ شمس ہے، سورہ شمس 91 سورہ ہے، 91 قرآن مجید کا، جس میں کل ملا کر 15 آیات ہیں. بعض سورے مخصوص ہیں بعض ایام کے لیے. اب جیسے جیسے سورہ یاسین کا نام لیتے ہی اگر کوئی احتضار کی حالت میں بھی ہے تو بیچارہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارا تو ہو چکا ہے. اس اعتبار سے سورہ یاسین کو احتمال کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مرنے کے بعد پڑھتے ہیں. اگر کوئی ابھی بیمار ہے، مریض ہے، اس کی فاتحہ پڑھا دی جائے، نعوذ باللہ. میرے استاد، میں تقریباً ابھی جوان تھا، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، میں مریض ہو چکا تھا. میرے استاد آئے، جیسے ہی آئے بیٹھے آیت اللہ جعفر سبحانی میرے دوستوں کے سامنے، کہنے کہ فاتحہ. اب جیسے انہوں نے کہا فاتحہ، میں میرے کان جو تھا ایسے کھڑے ہو گئے. میں کہا ہو سکتا خدا متعال فرشتوں کے ذریعے ان کو کچھ نہ کچھ کہہ دیا ہوگا، یہ جانتے ہوں گے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں حضور. کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کی شفا کے لیے. میں کہا کیا شفا کے لیے بھی فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ انسان کے ہمارے درمیان مخصوصاً یہ کچھ تصورات ہیں کہ کچھ سورے مخصوص ایام میں پڑھے جاتے ہیں. ان میں سورہ شمس کا الحمدللہ مقام عید کے دن کا ہے. اگر کوئی غلطی سے مولانا عید کی نماز پڑھ دے اور اس میں سورہ شمس نہ پڑھے، جو کہ مستحب ہے، تو اس کے لیے بڑی شامت ہو جائے گی، بہت ہی افسوس انداز سے دیکھا جائے گا کہ ہمارے مولانا نہیں. وہ تو مستحب ہے، لیکن مستحب کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص وقت قرار دے دیا گیا. لیکن سورہ شمس، اس کی صرف نے تلاوت اور قرآت کے سلسلے میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے، عجیب ثواب ہے. تین ثوابات بتائے گئے ہیں. ایک ثواب ہے کہ من قرآ، جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے، اس کے لیے اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنا سورج اور چاند کی روشنی تمام موجودات پر پڑے گی. یہ کیے ہے. اور دوسرا اس کا مقام حضرت ابراہیم و اسماعیل کے برابر ہوگا. اور تیسرا مقام اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ قاب قوسین میں جب حضور پہنچے ہیں, جہاں پر ابھی حضرت جبرائیل امین وہاں نہیں پہنچ سکے, اس کے بعد جو سفر آغاز فرمائے ہیں براق پر بیٹھ کر, وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کچھ چہرے بہت ہی نورانی اور چمکتے ہوئے چہرے ہیں. اب حضور دیکھتے ہیں نہ تو یہ انبیاء میں سے ہیں, نہ رسولوں میں سے ہیں, نہ اماموں میں سے ہیں, اور نہ نبیوں میں سے. اس لیے کہ رسول اللہ تو جانتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ہیں, تو ہر شخص کو جانتے ہیں. خدا متعال سے سوال کرتے ہیں الہنا ربنا, اے خدا پروردگارا الہ, یہ کن کے چہرے ہیں جو چمک رہے ہیں؟ نہ یہ نبی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ امام ہیں, کون ہیں؟ ارشاد رب العزت ہوا, یہ وہ لوگ ہیں جو سورہ شمس کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں, اور ان کا مقام قاب قوسین او ادنا دنون وقت رابع کی منزل پر ہے. یہ تین خصوصیت بتائی گئی. اب اگر انسان اپنے دل کی گہرائی کو رجوع کر کے دیکھے کہ کتنی دفعہ سورہ شمس پڑھا ہے, اٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ انسان پڑھتا ہے عید کے وقت, اگر اس سے زیادہ نہ پڑھے ہمیشہ. کیا صرف پڑھ لینے سے انسان کو تمام خصوصیتیں ہو جاتی ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے, اگر جائیں کوئی مارکیٹ میں کوئی کتاب لیں جو کہ اکثر کے سلسلے میں بتائی گئی ہے, اس میں یہ لکھا ہے اگر یہ کتاب پر آپ پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے بعد اگر آپ حل کر لیں تو اس کے لیے آپ کے ویٹ میں 50 کلو 20 کلو 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کم ہو جائے گا. اگر آپ پڑھتے جائیں 10,000 دفعہ, کیا آپ کے وزن میں کچھ کمی ہوگی؟ 20,000 دفعہ پڑھیں, کوئی کمی ہوگی؟ پڑھنے کے بعد عمل کرنے پہ. اسی طرح اگر دواؤں کی خصوصیات میں جائیں, پڑھتے جائیں 10,000 20,000 دفعہ, کیا اس کا اثر ہوگا؟ جب تک انسان خود عمل نہیں کرے گا اس کے لیے وہ اثر نہیں ہوگا. چنانچہ سورہ شمس میں بھی یہی کہا گیا ہے. یا دیکھیں سورہ قلم کی جو بتائی گئی اس میں کیا ہے خصوصیت. سورہ قلم کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا مقام جو سورہ قلم کی تلاوت کر لے گا ایسے جیسے اخلاق رسول اللہ سے مزین ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک آیت ہے, انکا لعلی خلق عظیم, اے رسول تم عظیم خلقت اور خلق اور اخلاق کے میدان پر پہنچ چکے ہیں. اگر یہ سورہ پڑھے اور اس کی تفسیر پر جائے اور عمل کرے تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا. اسی طرح سورہ شمس کے سلسلے میں یہ جو تمام توضیحات اور تمام فضیلتیں بتائی گئی ہیں اس لیے ہے کہ عمل کرے. اب یہ ہے, اب اس میں خدا متعال 15 آیات میں پہلی 8 آیتوں میں 11 قسمیں یاد کرتا ہے, اور پھر 2 آیتوں میں 9ویں اور 10ویں جو 2 آیتیں ہیں وہ 2 آیتیں ہیں جس میں مقصد خلقت بشریت بتایا گیا ہے جو کہ انسان کا میرا ٹاپک ہے. پھر اس کے 5 آیتیں جو آخری 5 آیتیں ہیں 11 سے 15 تک, یہ جو 5 آیتیں ہیں ایک مثال اور نمونہ قوم سمود کا بتایا گیا ہے اور ان کا انجام بتایا گیا ہے. کل ملا کر سورہ ہے. اس سورے میں ٹاپک پہ صرف اور صرف 2 آیتیں ہیں, قسم تاکید 8 آیتیں ہیں, اور مثال نمونہ 5 آیتوں پر. کل ملا کر یہ سورہ ہے. قرآن مجید میں اگر قسموں کے سلسلے میں دیکھا جائے تو 45 مقامات پر خدا نے متعال قسمیں یاد کیا ہے, 45 مقامات پر. اور جو قسمیں خدا نے متعال یاد کیا ہے مختلف کیٹیگریز میں بتائے گئے ہیں. ان کیٹیگری کو اگر نچوڑ جائے, اس کا کور اگر نکالا جائے تو مفسرین بتاتے ہیں تو اس کا کور 11 کیٹیگری میں آئے گا. تو پورے 45 قرآن مجید کی قسموں کا نچوڑ اس سورے میں بتایا گیا ہے جس میں خدا نے متعال اپنی بھی قسم یاد کیا ہے, زمانے کی بھی قسم یاد کیا گیا ہے, اشیاء کی بھی قسم یاد کیا ہے, اور اسی طرح انسان کی نفس کی, انسان کے روح کی, اور ہر قسم کی قسم جو کہ تمام 45 قسموں میں یاد کی گئی ہے اس سورے میں بتائی گئی ہے. تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان قسموں میں کتنی اہمیت پائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے قسم کون یاد کرتا ہے؟ قسم وہی یاد کرتا ہے جس پہ کوئی ڈاؤٹ ہو یا شک ہو. خدا متعال کے پاس نہ ڈاؤٹ ہے نہ شک ہے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیچا اوپر کے آدمی اوپر والے کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم یاد کرتا ہے. یہاں تو خدا کی طرف سے بندے کے لیے آ رہا ہے. کوئی کیٹیگری کوئی قسم کی جو قسم کے سلسلے میں توجیحات بتائی گئی ہے خدا تعالیٰ کے لیے صادق نہیں آتی, مگر یہ کہ خدا تعالیٰ ان قسموں کو جو یاد کیا ہے اس کی اہمیت اور اس کے ٹاپک اور اس کی جو مضبوطی کو بیان کرنا ہے. اب جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میں اپنی ماں کی قسم یاد کر رہا ہوں, یعنی کبھی ماں کی قسم جب انسان یاد کرتا ہے تو دو وجوہات ہیں, یا یہ ہے کہ خود اپنی ماں کی اہمیت کو بتاتا ہے, یا یہ کہ جو چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس چیز کی اہمیت اور عظمت کے لیے یاد کر رہا ہے کہ دیکھو میں اپنی ماں کو اس دنیا میں سب سے عظیم پاتا ہوں, ان کے لیے بھی میں تیار ہوں قسم کھاؤں تاکہ یہ ٹاپک یہ عنوان یہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات واضح ہو جائے. یہ دو چیزیں. اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو قسمیں یاد کیا ہے دو وجوہات کی بنا پہ, یا یہ کیا ہے کہ اہمیت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد کر رہا ہے اس میں بھی خصوصیت پائی جاتی ہے اور جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس میں بھی یہ اہمیت پائی جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں کبھی ایک قسم پر اکتفا کیا گیا. بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ علامہ طباطبائی جو مفسر المیزان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جہاں جہاں قسمیں یاد کیا ہے وہاں پر ٹاپک کیا ہے, انسان ہے. یہ قسم ہے جیسے سورہ عصر ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے انسان کی, قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. انسان ٹاپک ہے قسم کے بعد. کبھی دو قسمیں ہیں, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, انسان ہے. کبھی تین قسمیں ہیں, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا, کبھی چار قسمیں ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان, انسان ہے. کبھی پانچ ہیں, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر, انسان ٹاپک ہے پانچ قسموں کے بعد. کبھی چھ ہیں, کبھی سات ہیں, کبھی آٹھ ہیں, کبھی نو ہیں, کبھی گیارہ ہیں. تو یہ سورہ شمس میں خدا تعالیٰ گیارہ قسمیں یاد کر رہا ہے. سب سے پہلی قسم کیا ہے, والشمس سے سورج کی قسم, والشمس وضحاها, اور صرف سورج نہیں سورج کے ساتھ ساتھ اس کی روشنائی کی بھی قسم ہے. سورج الگ ہے اور اس کی روشنائی الگ ہے. اب یہ سورج اور اس کی روشنائی کیا ہے یہ الگ ٹاپک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کی بقا سورج کے روشنی پر موقوف ہے. اسی لیے احادیث روایت میں بتایا جاتا ہے چونکہ رسول اللہ کے وجود کی بقا ہر چیز کی بقا کی ضمانت ہے, اس اعتبار سے وہ شمس کی تفسیر جو سنی اور شیعہ مفسرین بتائے ہیں وہ رسول اللہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا وجود اور شمس کا وجود بالکل برابر ہے. جس طرح سے اگر شمس نہ ہو سورج نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہیں ہو سکتا. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے رسول تو کوئی چیز خلق نہیں ہوتی. تو رسول کا مقام سورج کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور پھر دوسری قسم کیا ہے, والقمر اذا تلاها, اور اس چاند کی قسم جو خورشید کے ساتھ نکلتا ہے, اذا تلاها, اس کا وجود اس سورج پر موقوف ہے. اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ چاند کا وجود نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے یہ مولا کائنات کے سلسلے میں اذا تلاها, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل, یعنی ان کے بعد کوئی دوسرا فاصلہ اور واسطہ نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات کے سلسلے میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, اور اسی طرح دن کی اور اس کی روشنائی کی قسم. اب یہ دن اور اس کی روشنائی کے لیے جو قسم یاد کی گئی ہے احادیث میں بتایا گیا کہ جس طرح سے امام حسن اور امام حسین ہیں ان کی تعریف ہے. التماس ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سامنے آ جائیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو قسم یاد کی گئی, واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے مرحلے پر پہنچ جائے. اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ شمس رسول اللہ والقمر مولا کائنات والنہار امام حسین اور وہ لیل چونکہ سکون ہے مرکز ہے تمام ان خلقت کا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے نام سے تعلق ہے. اور اس کے بعد جو دوسری قسمیں خدا نے مطالعات کرتا ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها, آسمان اور آسمان کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے, اور اس کی قسم جو کہ ان آسمانوں کو اپنی جگہ برقرار رکھا ہے, وما بناها ان کو اپنی جگہ برقرار رکھا ہے. ایسی چیزیں ہیں جو انسان مرئی نہیں دیکھ نہیں سکتا, ان کے درمیان جو چاہے گراویٹیشن کا سمجھیں چاہے کوئی دوسرا واسطہ اور رابطہ سمجھیں. والسماء وما بناها والارض وما طحاها, اور اسی طرح زمین کی قسم, اور زمین میں جبکہ طحاها کہتے ہیں کہ تمام مشکلات کے ساتھ انسان کے لیے سب سے بہترین جگہ آسائش کی خدا و متعال تمام کہکشانوں میں معین کیا ہے زمین میں, اور یہ صداقت قرآنی ہے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها, ان تمام قسموں کے بعد پھر ایک قسم خود انسان کی ہے. وہ نفس انسان نہیں, انسان کے اندر تین قوتیں پائی جاتی ہیں, تین اصالتیں اور حقیقتیں پائی جاتی ہیں, ایک ہے روح, ایک ہے جسم, ایک ہے نفس. روح جسم اور نفس, خدا نے تعال یہاں پہ فرماتا ہے وہ نفس وما سواہا, قسم ہے نفس کی نہ جسم کی ہے نہ روح کی ہے. کبھی کبھار قرآن مجید میں نفس کے معنی روح کے بھی لیے گئے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, خدا متعال ان کی نفسوں کو لیتا ہے جب ان کی موت آ جاتی ہے. اب یہ نفس لیتا ہے خدا متعال یا ان کی روح لیتا ہے؟ روح لیتا ہے, جسم تو نہیں لیتا, جسم تو ہی رہتا ہے. روح اس کے بدن سے جدا کر لی جاتی ہے. قرآن مجید میں نفس کے معنی روح کے بھی آئے ہیں, اور اسی طرح نفس کے معنی بدن کے بھی آئے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس 12 سال یا 14 سال یا 18 سال جو بھی تفسیریں بتائی گئی ہیں وہاں پر گزار چکے, خدا متعال کا حکم آیا کہ اے ابراہیم جاؤ, فرعون غیان کر چکا ہے اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خدایا قتلت منہم نفسا, ان کی نفس کو میں قتل کیا ہوں. اب یہاں نفس کو, نفس مراد جسم ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا, نہ روح تھی نہ نفس تھا بلکہ جسم کو انہوں نے قتل کیا تھا. اسی لیے خدا متعال کبھی روح کے نفس کے معنی جسم کے بتائے ہیں کبھی روح کے, لیکن جو حقیقت میں قرآنی لب و لہجے میں نفس کے جو معنی ملتے ہیں وہ نہ جسم ہے نہ روح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو خوب دو طاقتیں پائی جاتی ہیں, ایک تو جسم ہے, یہ جسم تباہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ میرے بدن سے جب یہ روح نکل جائے تو یہ جسم کے اجزاء کئی ملینز آف دوسرے جو جسموں میں منظم ہو جاتے ہیں, کبھی کیڑے اور مکھوڑوں کے سلسلے میں, کبھی مٹی کے ساتھ, کبھی پانی کے ساتھ, کبھی دوسرے جانوروں کے حصے بن جاتے ہیں. اسی طرح میرا اور آپ کا بدن جو تشکیل پایا ہے لاکھوں کروڑوں اجسام سے مل کر بنا ہے, تو یہ سائیکل سسٹم پایا جاتا ہے. جسم ختم نہیں ہوتا, جسم تباہ نہیں ہوتا. انسان کے مرنے کے بعد جسم کے اندر وہ قوت و طاقت پائی جاتی ہے جو کہ دوسرے اجزاء میں تبدیل ہو جائے. یہ جسم کی خصوصیت ہے, اور اسی طرح روح کی خصوصیت. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, اے انسان میں تیرے بدن کو جب بنا دیا, وَسَوَّيْتُهُ جب بالکل تیار ہو گیا مٹی کا ڈھانچہ. اب یہ مٹی کا ڈھانچہ, مٹی کو کون بنایا؟ خدا المتعال. اور مٹی کا ڈھانچہ بنانے والا بھی خدا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود پھر آخر میں جو فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, میں اپنی خاص روح سے اس کے جسم میں پھونکا ہوں. اب یہ جو روح ہے وہ چیز جو مرتی نہیں, ختم نہیں ہوتی, اسے نہ زوال آتا ہے نہ اسے تغیر ہوتا ہے نہ اسے دور دوسرے ارواح میں یہ بدل جاتی ہے، بلکہ روح ویسے کے ویسے رہ جاتی ہے، روح کو بھی موت نہیں آتی. جو موت ہم تصور کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جسم کا روح سے ختم ہو جانا. جسم اور روح کے درمیان جو رابطہ ہے، اس رابطے میں خدا و متعال انسان کو جو خلق کیا ہے، بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں ایک اختیار نام کی چیز دیا ہے. وَحَدَائِنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان سے آزمائش کر لے. آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کو اختیار دے دے. اگر انسان کو اختیار نہ ہو تو آزمائش کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. یہ جو آزمائش کے لیے اختیار انسان کو دیا ہے، یہ جو ڈیزائر ہم کہتے ہیں، جو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی طاقت ہے اور انسان کو اختیار ہے کہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، وہ اختیار، وہ ڈیزائر اور وہ پاور جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے نفس. جیسے انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. لیکن جسم اپنی جگہ رہتا ہے جو امانت میں تھا، روح اپنی جگہ رہتی ہے جو خدا متعال کی روح ہمارے بدنوں میں آئی تھی. چنانچہ انسان کی موت کا فلسفہ اور تفسیر یہی ہے کہ انسان کے اندر سے روح بدن سے جدا ہو جائے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقدمے کے بعد خدا و تعال ارشاد فرما رہا ہے وہ نفس و ما سواہا فألهمها فجورها وتقواها. صرف صرف نفس کو نہیں، بلکہ نفس کے اندر یہ خوبی اور یہ قوت دے دی کہ الہمہا، اس کو الہام ہوتا رہا اس سے پہلے کہ نبی آئیں یا نبی نہ آئیں، نبی بھیجے جائیں یا نہ بھیجے جائیں. ہر صورت میں انسان کو جو الہام کی کیفیت ہے، چاہے امازون کے جنگل کے لوگوں کو بھی پوچھا جائے کہ ظلم اچھی چیز ہے یا بری چیز، چاہے کمیونسٹ کو پوچھا جائے، چاہے مومن کو پوچھا جائے، جس کو بھی پوچھا جائے کہ چوری اچھی چیز ہے یا بری چیز، انسان پکار کر کہے گا کہ ظلم، چوری، فساد بری چیز ہے. چاہے جس ماحول اور معاشرے میں رہیں، چاہے جہاں پر بھی رہیں، جو انسان پکار کر یہ کہہ رہا ہے، یہ کون سی خصوصیت ہے؟ یہ الہام الہی ہے جو انسان پر وارد ہو رہی ہے. فألهمها فجورها وتقواها. خدا نے متعال الہام کر دیا فجور کا بھی تقویٰ کا بھی. اس سلسلے میں کل انشاءاللہ اور وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا. پھر اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے، یہ 8-11 قسموں کے بعد ان 8 آیتوں میں قد افلح من زکاها، بے شک صرف و صرف وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پر پہنچا ہے، وہی بہبود ہے جس نے قد افلاح من زکاہا، جس نے اپنی نفس کو تزکیہ کر لیا ہو. وقد خواب من دساہا، وہ تو بالکل نامراد رہا، اپنے مقصد تک نہیں پہنچا. خوابہ کہتے ہیں بالکل نامراد، نامکمل، ناکامیاب رہا، اپنے راہ میں وہیں پر رہ گیا، اپنے مقصد تک نہیں پہنچا. من دساہا، جس نے تزکیہ نفس حاصل نہ کی. کل ملا کر خدا متعال اپنے اس عظیم سورے میں جو مقصد دے رہا ہے انسان کی خلقت کا، یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس حاصل کر لے. یہ تزکیہ نفس کی تلاش میں انسان مدت ہا سے ہے، تھا اور رہے گا. اور اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ان 10 مجلسوں میں آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کروں گا، جس میں نفس کی بھی تمام کیفیات آئیں گی، اور اسی طرح نفس مطمئنہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے روز عاشور، عصر عاشور ندا آئی تھی یا ایتہ النفس المطمئنہ، اس کے سلسلے میں تشریح کروں گا. اب خلاصتاً یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک تو قوت و قدرت ہے الہام وحی الہی کی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، تقویٰ کی بھی اور فجور کی بھی. اب دیکھیں فجور اور تقویٰ، آپ یہ اندازہ نہ کریں، تصور نہ کریں، یہ نہ سوچیں، یہ اپنے ذہن میں نہ جائے گزین کریں کہ یہ نہ غیر مومن یا کافروں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے یا مشرکین کے لیے نہیں، مجھے اور آپ کو بھی یہ ہو سکتا ہے، ہر شخص کو. اب اس کے سلسلے میں 2 نمونے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک نمونہ ہے حضرت زہیر بن قین کا، جو کہ کربلا کے ان سورماؤں میں سے ہیں جن کی تاریخ اگر آپ پڑھیں حضرت زہیر بن قین کی، آپ کے بدن میں رونگتے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سوچنے لگیں کہ یہ کون سا انسان تھا، کس منزل سے کہاں تک پہنچ چکا. زہیر بن قین کی کیا تفسیر ہے، ان کی کیا تاریخ ہے؟ ان کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے زہیر بن قین کی کہ زہیر بن قین وہ دشمنان مولا کائنات میں سے تھا جو کہ بڑا جری اور کھلم کھلا دشمن تھا، امام حسن مجتبیٰ کا کھلم کھلا دشمن. اللہ اکبر، جنگ جمل میں زہیر بن قین امام حسن اور امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، یہاں تک کہ زہیر کی تلوار ابو الفضل العباس کے شانے تک پہنچی تھی. یہی زہیر ہے. پھر جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھے. یہ زہیر کی داستان ہے. اب جنگ صفین میں زہیر کے دل میں کچھ ایک بات آئی کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر، میں کہاں پر کھڑا ہوں. زہیر کے سلسلے میں ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ کنونس ہو گئے کہ یہ حق کی بات ہے، یہ سچی بات ہے، تو اس کے لیے آخر تک ڈٹے رہتے تھے. عام طور پہ تین قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو باطل پر ڈٹے رہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل جو موقع پاتے ہیں اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. انشاءاللہ اس چونکہ اس مجمع میں نہیں ہے کوئی، اس لیے میں اس کی تفسیر عرض نہیں کر رہا ہوں. یہاں پہ چونکہ حق کے طالب ان ہیں تو ظاہر سی بات حق کی بات ہونی چاہیے. جو اس مجمع سے باہر یا باطل کے ہیں یا بیچ کے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تینوں قسم کے انسان پائے جاتے ہیں. اب حضرت زہیر کے سلسلے میں بتایا ہے کہ وہ اگر حق یا باطل جو بھی ہو، اگر ان کو حق جلوہ ہو جاتا کہ یہ حق ہے، اس پہ ڈٹے رہتے. جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں، دونوں جنگوں میں مولا کائنات کے مقابل رہے ہیں. اب پھر جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ جب جنگ لڑ رہے تھے، ایک مقام پر دیکھا کہ مولا کائنات کسی کو ضرب لگا رہے ہیں، کسی کو جو خود ضرب لگ کر جو گرتا تھا اسے اٹھا رہے ہیں، اپنے سینے پہ لگا رہے ہیں اور پھر اسے پانی پلا رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے. اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اگر یہ الہی انسان ہوتا، اگر یہ عام انسان میری اور آپ کی طرح ہوتا تو یہ نہ کرتا، اس میں کوئی نہ کوئی الہی قوت و طاقت ہونی چاہیے. اس وقت ایک انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان یہ زہیر سوچتے ہیں، لیکن ابھی اظہار نہیں کرتے، وہاں سے گزر جاتے ہیں. اب یہ گزر جاتے ہیں، عرصہ ختم ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کا جیسے زمانہ آتا ہے، پھر بھی امام حسن کے ساتھ نہیں ہوتے، اور یہاں تک کہ امام حسین کا زمانہ آتا ہے اور یزید تخت خلافت پر بیٹھتا ہے. جب یزید تخت خلافت پر بیٹھتا ہے، اب ضرورت ہے زہیر کے ہدایت پانے کی. اب یہ زہیر آیا ہے حج کے لیے، زہیر آئے ہیں حج کے لیے. امام حسین جس طرح سے میں کل عرض کر چکا، مکے سے جاتے ہیں کہاں؟ آٹھ ذی الحجہ کو سب جا رہے ہیں منا، اس لیے کہ مستحب ہے. آج کل بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں جاتے ڈائریکٹ وہاں سے مکے سے عرفات جاتے ہیں، مستحب ہے پہلے منا جائیں. اسی لیے کہتے ہیں یوم الترویہ، وہاں پر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں. لیکن زہیر جیسے منا کا راستہ لیتے ہیں، آواز آتی ہے جو بھی مکے کی طواف کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنا حج کامل کرنا چاہتا ہے، امام حسین منا کے بجائے عرفات جا رہے ہیں، آ جائیے. پورے کا پورا لشکر امام حسین کے پیچھے دوڑ پڑا. اب زہیر کے ذہن میں بات آئی کہ آخر کیا وجہ ہے. زہیر پھر بھی ابھی سوچ رہے ہیں، منا کے بجائے عرفات چلے گئے، عرفات میں امام حسین خطبہ دے دیے، خطبہ سن لیے، لیکن اپنا حج نامکمل نہیں رکھا انہوں نے. امام حسین عرفات سے کربلا چلے گئے، لیکن زہیر حج پورا انجام دیتے ہیں اور حج کے بعد پھر نکلتے ہیں. اب جیسے نکلتے ہیں، چونکہ زہیر کو بھی کوفہ جانا تھا اور امام حسین بھی کوفہ جا رہے تھے، دونوں کوفہ جا رہے تھے، لیکن ان کے پاس چونکہ ڈسٹنس یہ تھا کہ زہیر اپنی چھوٹی فیملی کے ساتھ تھے، جلدی جلدی چل سکتے تھے، لیکن امام حسین پورے کاروان اور کنبے کے ساتھ تھے. منزلیں طے کرتے کرتے جاتے تھے. کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، زہیر 13 ذوالحجہ کو نکلے ہیں اور امام حسن 9 ذوالحجہ کو نکلے ہیں. 5 دن کا فاصلہ رہا, لیکن 5 دن کا فاصلہ چند دنوں میں انہوں نے طے کر لیا. لیکن ایک مقام پر پہنچتے ہیں, کیا دیکھا کہ زہیر کو دور سے ایک نور سا ساتے ہونے لگا. اب زہیر کہتا ہے کہ مجھے ہمت و طاقت نہیں کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں, چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ رک جاؤں. اب زہیر اپنے خیمے کو وہیں پہ رکھ دیتے ہیں 3 دن تک. احادیث روایت میں بتایا جاتا ہے کہ زہیر کا کاروان ادھر سے چل رہا ہے اور امام حسین کا کاروان ادھر سے. اب امام حسین اللہ اکبر, یہی محرم الحرام کے ایام ہیں, امام حسین سب سے پہلے لیٹر لکھ کر بھیجتے ہیں, من الحسین الى رجل فقیہ, حسین کی طرف سے ایک فقیہ مرد کے لیے. کون فقیہ ہے؟ زہیر وہی امام حسین کی باپ کا دشمن, بھائی کا دشمن, یہ تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں, لیکن آقا مولا آپ خط لکھ رہے ہیں. آئے دیکھیں اس مجمع میں جو بیٹھے ہوئے طالبان مولا کائنات, دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے ہمارے نام آج شام کو امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں کوئی خط آ جائے, کوئی ہماری دعوت ہو جائے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. آئیں تمام وجود کے ساتھ, نہ کوئی داستانیں ہیں نہ کوئی کہانیاں ہیں, بلکہ یہ حقائق ہیں جو انسان کے ضمیر کو اجاگر کر دیتی ہیں, روح تازہ ہو جاتی ہے. امام حسین کا لیٹر آتا ہے, زہیر لیتے ہیں اور کنارے رکھ دیتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں زہیر. پھر دوسری دفعہ ابو الفضل عباس کو بھیجتے ہیں. اللہ اکبر, جب ابو الفضل عباس کو بھیجتے ہیں, زہیر یہ کہتے ہیں کہ آقا مولا میرے پاس بیوی بچے ہیں, اور اگر ہو سکے تو میری پوری اس کائنات میں سب سے جری جو چیز پائی جاتی ہے وہ غلام ہے اور ایک گھوڑا ہے. غلام اور گھوڑا آپ کی خدمت میں ہے, اور میرے آقا میرے مولا حسین کو دے دیجیے. ابو الفضل عباس وہ میسج اور پیغام لے کر امام حسین کے پاس آتے ہیں. اب تیسری دفعہ خود امام حسین پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کیا داستان کربلا, کن پیچ و خوم کے ساتھ, کن مشکلات کے ساتھ, کہاں کہاں سے گزر کر کہاں تک منتہی ہوئی ہے, تصور کریں. اب یہاں پر امام حسین خود پہنچتے ہیں, جیسے پہنچتے ہیں دق الباب کرتے ہیں. اب جیسے امام حسین کی آواز زوجہ حضرت زہیر بن قین سنتی ہیں, ایک دفعہ زہیر کی بیوی اور زوجہ کو جلال آتا ہے اور کہتی ہیں زہیر تجھے بلانے کے لیے فرزند رسول آیا ہے اور ابھی تک تو تعلل کر رہا ہے. اللہ اکبر, جوش زہیر اٹھا, اور زہیر جیسے ہی جا کر مولا کائنات کو دیکھتے ہیں قدموں پر گر جاتے ہیں, امام حسین اٹھاتے ہیں, نہ جانے ایک جملہ کیا کہا, کوئی تاریخ میں یہ جملہ نہیں بتایا گیا ہے, بس یہی کہا گیا ہے کہ امام حسین زہیر کا ہاتھ تھامتے ہیں اور لے جاتے ہیں خیمے کے کنارے اور زہیر کو بتاتے ہیں. اب وہ ایک جملہ امام حسین نے کیا کہا خدا بہتر جانتا ہے. اب جیسے ہی امام حسین کا جملہ سنتے ہیں زہیر, اب زہیر جیسے ہی پھر خیمے کے اندر آئے ہیں بالکل الگ زہیر ہیں, اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو فارغ کر دیا, میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمارے مشکلات میں ساتھ رہیں, آپ تو میرے لیے سب کچھ کی ہیں, میں آپ کو آزاد کر دیا, یہ مال ہے, یہ متا, یہ گھوڑا ہے, سب لے کر یہاں سے دور چلی جاؤ. زوجہ حضرت زہیر یہ کہتی ہیں کہ کیا زہیر یہ انصاف کی بات ہے, جہنم کے دروازے تک ہمیں آپ کے ساتھ رہیں, جب جنت کا دروازہ نظر آ جائے ہم آپ کو چھوڑ کر چلی جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اب حضرت زہیر کی زوجہ بھی ساتھ میں ہو جاتی ہیں. اب وہی زہیر جو کہ کل تک امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جری شجاع لڑ رہا تھا, امام حسن کے مقابلے میں تھے, آج وہی زہیر آئے ہیں اور پوری دنیا کو اعلان کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ امام حسین جہاں جہاں خطبوں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر زہیر کو بھیج رہے, جاؤ زہیر بتاؤ, جاؤ زہیر بتاؤ. زہیر سات مقامات پر امام حسین کا میسج لے کر گئے ہیں اور بلند آواز میں خطبات امام حسین بتائے ہیں. اب بتائیں امام حسین کے لشکر میں کسی کی کمی تھی؟ علی اکبر تھے, عباس تھے اور دوسرے جری جوانان تھے, حبیب نے مظاہر تھے, مسلم نے سجا تھے, دوسرے تھے, نہیں ان کو نہیں بھیج رہے ہیں. اگر بھیج رہے ہیں تو یہی زہیر کو بھیج رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ زہیر کا مقام کہاں سے کہاں ہو چکا ہے. اب یہ وہی زہیر ہیں جو امام حسین وقت آخر میں پھر زہیر کو آواز دیتے ہیں, اے زہیر تم آؤ اور ہماری نصرت کرو. اللہ اکبر, یہ زہیر ہوتے ہیں. اب یہ ایک طرف کی کہانی ہے اور دوسری طرف کس کی کہانی ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا مرثیہ مسلم بن عقیل کا. اب جب مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچتے ہیں تو کوفے کی داستان ہی عجیب داستان ہے. کوفے میں کون ہے؟ مالک اشتر نخعی جیسے مولا کائنات کے سپہ سالار تھے, جو کہ مولا کائنات پر تمام اپنی جان قربان کرتی تھی. ان کے بیٹے ابراہیم بھی ہیں. اللہ اکبر, یہ ابراہیم جو کہ مولا کائنات کے دامن میں پروردہ تھے اور اسی طرح مالک اشتر کے ساتھ رہے ہیں. جیسے ہی مسلم بن عقیل آواز دیتے ہیں, آپ نے ابھی سنا کون سا وقت ہے, مغرب کے لیے 13,000 کا مجمع ہے اور عشاء کے لیے 7 لوگ ہیں. اب جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو ایک ابراہیم بن مالک اشتر ہیں اور دو قدموں کے بعد ابراہیم بھی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. یہ وہی ابراہیم ہیں جو مولا کائنات کے ساتھ لڑے ہیں. اب ان ابراہیم کو کیا ہو گیا؟ کون سی طاقت تھی جو کہ امام علی, امام حسن, امام حسین سے الگ کر دی؟ لیکن الحمدللہ چوتھے امام کی دعا کا نتیجہ یہ رہا کہ وہی ابراہیم جو کہ امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیے تھے, قیام توابین کے ساتھ, مختار کے ساتھ اٹھے ہیں اور تمام دشمنان امام حسین کا نست و نابود کیے ہیں. ایک الگ داستان ہے, بعد میں انہوں نے توبہ کی اور توابین میں شامل ہو گئے. لیکن ابراہیم سمیت سب کے سب حضرت مسلم کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ مسلم رات کی تاریکی میں نہ جانے کہاں جائے, یہ غریب مسافر ہے. اللہ اکبر, داستان کربلا. داستان کربلا میں مسلم بن عقیل کا نام چونکہ ابتدائے مظلومیت کربلا ہے اس لیے چمکتا رہتا ہے. اللہ اکبر, یہ نام مسلم کا جو کہ شمع وجودی پروان اہل بیت قیامت تک کے لیے ہے, آج کی شب چمک رہا ہے. ہماری جانیں قربان جائیں اس غریب پر جو کہ کوفے کی گلیوں میں جا رہا ہے اور تمام دروں کو دق الباب کر رہا ہے. کوئی در حضرت مسلم کے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے کئی دفعہ تمام واقعے کو سنا, لیکن جب حضرت مسلم اکیلے ہو جاتے ہیں, ایک گھر میں جاتے ہیں تباہ کے, رات میں عجیب سی عبادت میں مشغول ہیں, عبادت کے ساتھ ساتھ یہ خط لکھتے ہیں. خط میں کیا ہے؟ خط میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس دو امانتیں ہیں, ایک میرے بچے ہیں اور ایک میرا آقا میرا مولا حسین ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو میرے آقا میرا مولا حسین تک پہنچا دوں اور میرے آقا مولا حسین کو یہ کہہ دوں کہ یہ کوفے والے وفا نہیں کریں گے. اب یہ خط تمام رات تمام لکھتے ہیں, نماز شب میں مشغول ہیں. اب جیسے صبح ہوتی ہے, آپ نے سنا وہ تمام مظلومیت کی داستان کہ حضرت مسلم کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. شہادت سے پہلے جب ابن زیاد پوچھتا بھی ہے تو یہ مسلم پروردے علی ہے, اب بلند آواز میں کہتے ہیں اگر تو میری وصیت سننا ہے تو میری وصیت یہی ہے کہ کوئی قاصد کو بھیج دے میرے آقا میرے مولا حسین کے پاس تاکہ میرے آقا یہاں تک نہ پہنچ پائے. اللہ اکبر. لیکن یہ ابن زیاد اس مسلم کی نہ سنی, اب وہ بے دردی کے ساتھ شہید کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ پہلا جنازہ تھا جو شہادت کے بعد گلیوں میں کھینچا گیا, ایک دن کے لیے نہیں تین دن تک یہ جنازہ کھینچا گیا, اور اس کے بعد یہ جنازے کا انجام یہ ہوا کہ سر کو لٹکا دیا گیا. اللہ اکبر, اب قاصد آتا ہے امام حسین کے قریب, اللہ اکبر کیا داستان ہے. منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں جیسے ہی قاصد حضرت مسلم کی شہادت کی لے کر آتا ہے, امام حسین اپنے کاروان والوں سے کہتے ہیں کہ تمام بچیوں کو الگ کر دو, سب کو الگ کر دیتے ہیں. امام حسین خود آگے بڑھتے ہیں, قاصد سے خبر لیتے ہیں. اب جیسے ہی قاصد سے خبر لیتے ہیں آتے بیٹھ جاتے ہیں, اب الفضل عباس سے فرماتے ہیں اے عباس بھیا, عباس جاؤ جاؤ حضرت مسلم کی بچیوں کو حاضر کرو. اللہ اکبر, حضرت مسلم کی ننی بچیوں کو جیسے ہی بلایا جاتا ہے, امام حسین حضرت کے حضرت مسلم کی بچیوں کو اپنے گود میں بٹھاتے ہیں اور فرماتے تسلی دیتے ہیں ہماری جانیں قربان جائے. کیا تسلی ہے, تسلی کے جملہ سنیے, بیٹی آج کے بعد مجھے باپ پکارنا. جیسے ہی سنتی ہے فرماتی ہے چچا یہ بتائیے ہمارے بابا کیا شہید کر دیے گئے. حضرت سکینہ سے فرماتے ہیں بیٹی سکینہ اس یتیم بچی کا خیال کرنا. حضرت سکینہ اس بچی کا خیال کرتی ہے. اللہ اکبر, ہماری جانیں قربان جائے آقا مولا. اے حسین, آپ کو اس بچی کی یتیمی برداشت نہیں رہی ہے, آئیے عصر عاشور کے بعد جب بچی یتیم ہوتی ہے, جب بچی بے کس ہوتی ہے, کوئی تسلی دلاسا دینے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, شمر کے تماچے لا لعنة الله للقوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا بروردگار الہ, اے رب جلیل, اے رب عظیم, اے رب کریم, ہم سب کو تیری اطاعت و بندگی کی توفیق عنایت فرما. اے خدا بروردگار الہ, اے رب جلیل, اے رب عظیم, گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا بروردگار الہ, اے رب جلیل, رب عظیم, ہم سب کو, آنے والی نسلوں کو نعمت اہل بیت و نعمت ولایت و نعمت ایمان سے مالا مال فرما. اے خدا بروردگار الہ, اے رب جلیل, اے رب عظیم, ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمان رسم کی ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بن نبی و آل ماتم حسین, حسین
یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, ماتم داران حسین, آپ لوگ دو رویہ سب بنا لیں تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ ماتم اور پرسہ دیے جائیں. یا حسین,
یا حسین,
یا حسین, یا حسین, یا حسین, حسین, یا حسین, حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, حسین,
یا حسین, یا حسین, یا حسین,
یا حسین, یا حسین,
ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا,
ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا, ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا, ہو کے مہمان محمد